درود شریف کی کیسی فضیلتیں ہیں، اس قدر فضیلتیں ہیں۔ آج ہمارے حضرت والا بنگلہ دیش دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، ایک درود شریف بہت ہی مختصر سا ہے، بہت مختصر۔ فرمایا کہ درود شریف پڑھتا ہے بندہ تو 70 فرشتے 1000 برس تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا کہ ان کی ذات مبارک ایسی تھی، ایسی قیمتی، اور اللہ کو ایسی محبوب تھی کہ ان پر یہ والا درود شریف۔ بہت سارے درود شریف ہیں، بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے محبوب اللہ کے ہیں کہ ایک درود شریف چند سیکنڈ میں پڑھ لیا اور فرشتوں کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ 70 فرشتے وہ ایک انسان کے اس عمل پر ڈیوٹی پر لگا دیے جاتے ہیں، 1000 برس تک مشقت میں پڑ جاتے ہیں فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے۔ مختصر سا ہے۔ جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ، واہ، بس اتنا سا۔ جزا اللہ عنا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ۔ یعنی اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہماری طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ان کا حق ہے۔ اب ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں کہ جیسا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بس دیکھیے اس درود شریف کا ثواب لکھا ہے، فضائل اعمال بھی لکھا ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے 1000 برس تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، مشقت میں پڑ جاتے ہیں، فرشتوں جیسی مخلوق کتنا لکھیں۔ اور ہر درود شریف پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے اس کے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور جو ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو وہ ترقی اللہ کی محبت میں۔ رسول سے وہی محبت کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے وہ جو محبت کرے گا اس کو رسول سے لازمی محبت ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اگر محبت نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت قبول ہی نہیں، ایمان بھی قبول نہیں، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کوئی آدمی 1000 برس تک کہتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے، ایمان نہ لائے، ایمان قبول ہی نہیں ہے، کافر ہے، جہنمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی محبت ایمان کا جز بنا دیا اللہ نے، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے، کامل کیا قبول ہی نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے والدین اور اہل و عیال سے زیادہ نہ، ساری کائنات سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور جس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس میں مبارک رکھا ہوا ہے وہ جگہ بالاتفاق بالاجماع علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی چیز کا کسی کا بھی درجہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آ جائے ایک مجلس میں، اس مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر بار بار نام لیا جا رہا ہے تو واجب تو نہیں ہے لیکن محبت کا حق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاوے یا سنا جاوے تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا درود ہے۔ جو ایک دفعہ بھی نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حاضر ہوئے, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے, جب ممبر پر پہلے قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوبارہ دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ دیکھا نہیں, کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے تین بددعائیں کی, بددعائیں, اور وہ ایسی بددعائیں تھیں کہ واقعی بہت ہی بدقسمت آدمی ہوگا جو یہ کام تین کام نہ کرے. تو اس پر میں نے آمین کہا. اور جبریل امین علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی کلام نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے تابع تھے کہ وحی کے بغیر کچھ نہ بول سکتے, کچھ کلام نہ کرتے. تو لازماً یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں. پہلی بدعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے قابل نہ بنے. تو میں نے کہا آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی والدین کی خدمت کا اتنا حق ہے, اطاعت کا اتنا حق ہے, کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کے حقوق بیان کیے اور فرمایا کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے کندھے جھکائے رکھو, یعنی کہ تیوریوں پہ بل بھی نہ ڈالو, کسی ناگواری کا احساس بھی نہ ہو, کندھے جھکا کے رکھو, ہے نا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور مِنَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا اسی طرح اللہ آپ ان پر رحم فرمائیے. اب اس بڑھاپا آ گیا, کمزوری آ گئی, بعض بوڑھوں میں مزاج میں چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے, اس کو برداشت کریں تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. دنیا بھی بنتی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنہوں نے والدین کی خدمت اور اطاعت میں کوتاہیاں کی, ان کو ستایا, ان کی نافرمانی کی, آج بھی وہ پریشان ہے. ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے کہ ان کے پیر میں پھٹی ہوئی جوتی ہے. بڑے پیسے والے لوگ تھے لیکن والدین کی نافرمانی اور ان کی خدمت اور ان کی اطاعت نہ کرنے اور ان کو ستانے کا انجام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے, اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو ستایا, تنگ کیا, تکلیف دی, تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیتے ہیں, آخرت میں تو دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, لیکن دنیا میں بھی اس کو تکلیف ہوگی, پریشانی پہنچے گی, اور جب تک کہ وہ اپنی سزا کو دنیا میں بھگت نہ لگے گا اس کو موت نہ آئے گی. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب تھے, ان کے برس کی بیماری بھی تھی اور انگلیاں ان کی ٹیڑی ہو گئی تھی, بوڑھے ہو گئے تھے. تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کہا کہ رونے لگے, کہا کہ میں کیا بتاؤں, ایک دفعہ ماں کو ستایا تھا اور ماں نے جو ہے غصے میں کہہ دیا تھا آ کر کہ اللہ کرے تو کوڑے ہو کر مرے. ماں کی بد دعا ایسی لگ گئی, حالانکہ بعد میں توبہ کر لی تھی اور پورے باشرہ ہو گئے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہو گئے تھے, توبہ کر لی تھی, تو لیکن سزا ان کو دنیا میں ملی. اس لیے پہلی بد دعا یہ فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. پھر دوسری بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت اور اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بنے, اللہ کو راضی نہ کرے. تو میں نے کہا آمین. اب رمضان المبارک میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی ایک فرض نماز پڑھی تو 70 فرض کا ثواب دے رہے ہیں, اور ایک نفل نماز پڑھی, نفل کا ثواب فرض کے برابر دے رہے ہیں, ہے نا, اور فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ میری تسبیحات تحمید سب چھوڑ دو، بلکہ میرے بندوں کی دعا، روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. کتنا مقام ہے دیکھیے. اب ایسے بڑے بڑے انعامات کے موقع پر پھر اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہزار مہینے عبادت کرتے رہو، اس سے بھی خیر منہ خیر ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہے. وہ یہ نہیں کہ ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. اب کتنی بڑھ کے ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کتنا وہ کتنا خوش ہو جائیں بندے سے، کتنا زیادہ دے دیں، ان کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، ہے نا. تو اس لیے اتنی زیادہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو پھر بھی کوئی لینے والا نہ بنے، تو پھر اس کے لیے یہ بد دعا فرمائے. پھر تیسری بد دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑے. کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سی بات ہے، یہ بھی نہ پڑے جس پر دس رحمتیں مل رہی ہیں، دس گناہ معاف ہو رہے ہیں، دس درجے بلند ہو رہے ہیں ظالم، تو یہ اتنی سی توفیق نہیں کر رہا، تو پھر تو ہلاک ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ تو ہلاک ہو جائے. تو اس لیے یہ بھی بات بتا دی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں ایک ہی مضمون رہتا ہے، بس نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، تو کچھ اور بھی تو معلومات بھی تو ہو، کوئی فضائل بھی تو ہو. بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا ایک کرسی اور ہے تو امام صاحب کے لیے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تشریف لے آئیے. ہاں کیا ہے دیکھو، یہ محبت کی بات ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بندے کا کمال نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ محبت دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کے، پھر میں دیکھوں گا کیسے آپ کو، تو یہ آنکھوں سے بھی کچھ ملتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اب میرے پاس تو کیا ملے گا ان کو، میرے تو سینے میں بلغم ملے گا اور کھانسی ملے گی، لیکن یہ محبت کی ایک ادا ہے جس کو امام صاحب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق ان کو نوازش فرما دے. تو طالب کا حسن ظن کام کرتا ہے، آنے والا جو ہے اگر اپنا حسن ظن یعنی جس سے ملنے جا رہا ہے اس کے متعلق اچھا گمان رکھے گا کہ بھئی یہ اللہ والا ہے، دین کی بات بتاتا ہے، اللہ والوں کا غلام ہے، خادم ہے، تو اپنے حسن ظن کے مطابق کوئی جتنا بڑھ کے سوچے گا، جتنا بڑھ کے نیک گمان رکھے گا، اگرچہ کہنے والا یا جس سے ملنے جا رہا ہے وہ اس قابل بھی نہ ہو، چماری کیوں نہ ہو، لیکن آنے والا جو ہے یہ حسن ظن لے کر آ رہا ہے. تو دینے والا کون ہے؟ میں نہیں ہوں دینے والا، میرے پاس آئیں گے مجھ سے نہیں ملے گا، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میری خاطر سے جا رہا ہے، میری محبت میں جا رہا ہے، اور جس سے ملنے جا رہا ہے وہ اس سے اچھا گمان رکھ کے جا رہا ہے، تو وہاں سے معاملہ ان کو براہ راست مل جائے گا. جو بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ، تو اس کو خواجہ صاحب نے ایک شعر میں فرمایا، میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں. شرابیوں کو جو ناپاک شراب پیتے ہیں حرام، ان کو یہ نصیحت کی اور ان کو یہ کہا کہ میں کشو، میں کش مانے شراب پینے والا، میں کہتے ہیں شراب کو، کہا کہ میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے یعنی گناہگار، گناہ کا کام ہے، حرام ہے. میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں. ذرا اللہ کی محبت کی شراب کسی اللہ والے کی آنکھوں سے پی کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کشی کہتے کس کو ہے. یہ تو رندی ہے، بہت ہی فاسقانہ اور جاہلانہ زندگی ہے. تو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی مولانا؟ بد دعائیں تو ہو گئیں، اللہ تعالیٰ تینوں سے حفاظت فرمائے ہماری. ہاں دیکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں ہوشیاری، یہ ہوتی ہے ہوشیاری. تو بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ کے ہاں ایک ہی مضمون کیوں بیان ہوتا ہے. یہ ہمارے میرے ہی نہیں بلکہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ آپ کے ہاں بس ایک ہی مضمون بیان ہوتا ہے. تو ہم سے بھی کسی نے کہا، ہم نے اس سے پوچھا، یہ بتائیے آپ کا عمل اس مضمون پہ پورا ہو چکا کہ ہم دوسری بات بیان کریں؟ تو ابھی تک جو ہے آپ نے کتنا اس پہ عمل کیا، تو چپ خاموش بھائی. اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے کہنے سے اذا تقررہ تقررہ، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر بار بار جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے وہ پھر آخر ایک دن انسان اس پہ آ جاتا ہے، لائن پہ پٹری پہ آ جاتا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ایک دوست کو سگریٹ پینے سے منع کیا، بار بار منع کرتے رہے اور ہم گنتی کرتے رہے کہ ہم نے ان کو کتنی بار کہا ہے. تو فرمایا، انہوں نے فرمایا، کتاب میں لکھا ہے، ہمارے حضرت نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے ٹھیک 100 بار بیان کیا، ان سے کہا، منع کیا ان کو سگریٹ پینے سے، لیکن وہ نہیں مانے، اور جب 101ویں دفعہ کہا تو انہوں نے چھوڑ دی. ہے نا، قطرہ گرتا ہے پتھر کے اوپر، گرتا رہے گرتا رہے، 10 قطرے گر جائیں، 20 قطرے گر جائیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن ایک دن آئے گا، اگر قطرہ گرتا رہے گا تو اس پتھر میں کہیں نہ کہیں نشان پیدا ہو جائے گا، گڑا پیدا ہو جائے گا. تو پتھر ہوتا ہے، یہ تو انسان کا دل ہے، کہتے رہیں گے تو کیسے نہیں اثر ہوگا انشاءاللہ. اللہ رسول کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ کافی چیزیں بیان کر چکا ہوں الحمدللہ. ایک بات تو یہ کہ بھائی میں نے تہجد سے متعلق بیان کیا یہاں الحمدللہ، اس پہ الحمدللہ تقریباً سب ساتھیوں کا عمل بھی ہو گیا کہ عشاء کے 4 فرض کے بعد وتر سے پہلے چاہے سوئیں یا نہیں سوئیں، سونا تہجد میں شرط نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں کہ 4 فرض عشاء کے بعد ہم پڑھ لیں، اور وتر سے پہلے جتنی بھی جو نماز ہوگی سنت بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد 2 یا 4 نفل آپ پڑھ لیں، وہ سب تہجد میں شمار ہو جائے گی. لیکن اس میں 2 درجے ہیں. ایک درجہ ہے کہ آپ نے جائز درجہ اختیار کر لیا جو میں نے ابھی بتایا، اور افضل درجہ یہ ہے کہ آخرات کے آخری حصے میں اٹھ کر. تو بہت سے لوگ، اب کمزوری کا زمانہ ہے، ضعف کا زمانہ ہے، اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تہجد میں تو پھر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کا سخت خطرہ ہو جاتا ہے، یا جماعت جاتی رہتی ہے. تو جماعت تو واجب ہے اور تہجد نفل ہے، تو نفل کے لیے اپنے واجب کو ضائع کرنا تو عقل مندی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے اس زمانے کے لیے آسان طریقہ بتا دیا. اب جن لوگوں کو بتایا الحمدللہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ میرے حضرت کی سب باتیں ہیں، سارا ثواب حضرت کو جا رہا ہے. جتنے لوگ پڑھیں گے سب کا ثواب، اور جتنے آپ جن لوگوں کو بتائیں گے ان کا ثواب آپ کے کھاتے میں، آپ کا ثواب میرے کھاتے میں، میرا کھاتہ حضرت کے کھاتے میں، حضرت کے کھاتے اپنے شیخ کے کھاتے میں. یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی دینے کی کمی نہیں ہے. ہے نا، حدیث پاک میں ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود عمل کر لیا اس پہ. نیک بات کی دوسروں کو نصیحت کرنا، بار بار کرتے رہنا، لیکن محبت کے ساتھ کرنا، نفرت کے ساتھ نہیں. ہے نا، داڑھی رکھنے کا ہم بیان کرتے ہیں تو نفرت کے ساتھ نہیں. جس کی داڑھی چھوٹی ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. بس گناہ کے کام سے نفرت ہونی چاہیے. جو کام گناہ کا ہے اللہ کا ناپسند، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے کوئی نفرت نہیں. معلوم نہیں کب وہ پورا باشرہ ہو جائے اور پورا اللہ والا ہو جائے، ہم سے بھی آگے بڑھ جائے، اور ہم کیا چیز ہیں ابھی تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. حضرت خواجہ صاحب، حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گہے فرشتہ رشک برد ز پاکی ماں، گہے دیو خندہ زنت ز ناپاکی ماں. فرماتے ہیں کہ کبھی تو فرشتہ میری پاکی نیک کاموں پر رشک کرتا ہے کہ انسان نیک کام کر کے اللہ کے یہاں کیا مقام حاصل کر لیا، اور کبھی جو ہے گہے دیو خندہ زنت، دیو کہتے ہیں فارسی میں شیطان کو، کبھی شیطان میری ناپاکی پہ ہنستا ہے، میں ایسا گر جاتا ہوں زمین پر، گر پڑا میں آسمان سے، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. کبھی مجھ سے ایسا فیض سرزد ہو جاتا ہے کہ میں بالکل یہ پستیوں میں گر جاتا ہوں. یہ بڑے پیر صاحب نے فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم یہ سمجھے کہ بڑے پیر صاحب نعوذ باللہ ایسا گناہ کرتے تھے، یہ بات نہیں. بلکہ اللہ والوں کے ہاں بڑے بڑے بزرگ جو ہے اپنی معمولی سی غفلت کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے تھے. معمولی سی غفلت یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کا دل جو ملا ہوا ہوتا ہے اس سے ذرہ برابر اگر اس میں فرق آ جاتا ہے تو اس کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارے جیسے نہیں کہ ہم تو بڑے بڑے گناہوں کو ہضم کر جاتے ہیں. تو بڑے اللہ والے جو ہے وہ ذرا سی اللہ سے غفلت ہو جائے تو اس کو بڑے بڑے گناہ سے. اور دوسری چیز یہ کہ بزرگوں کے اشعار امت کی نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ گئے فرشتہ برد ز پاکی، فرشتہ رشک برد ز پاکی ماں، کبھی کبھی تو فرشتہ میرے نیک اعمال پر رشک کرتا ہے کہ کتنا اس کا مقام اونچا ہو گیا، اور گئے دیو خندزنت، خندہ مانے ہستا ہے میرے اوپر شیطان، دور کھڑا ہو کے میں نے کیسا ذلت کا کام کیا، ٹوپی بھی ہے داڑھی بھی ہے اور کرتا لمبا ہے، لیکن میں نے کیسا ناپاکی کا کام کر ڈالا، نامحرموں کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، گندا کام کر ڈالا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس پہ فرمایا کہ ایمان چو سلامت بلبے گور برین احسن تو بری چستیو چالاکی ایمان. یہ نصیحت یہ ہے اس میں. یہ تو ایک حالت تھی. نصیحت کیا ہے کہ ایمان چو سلامت بلبے گور برین، یعنی ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ اس کے داڑھی نہیں ہے یا اس کے ٹخنا ڈھکا ہوا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی گناہ کی حالت اس کی دیکھ لی، اب ہم اسے حقیر سمجھ رہے ہیں. یا اس کے لیے نصیحت فرمائی، ایمان چو سلامت بلبے گور برین، ارے جب میں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا، احسن تو بری چستی و چالاکی، تب میں اپنی چستی و چالاکی پہ خوش ہوں گا، تب میں اپنے نیک اعمال پہ خوش ہوں گا. ابھی مجھے اپنے اعمال کا کچھ پتہ نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، معلوم نہیں اس میں کتنے نقائص وہاں جا کے نکل رہے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی تھی، اچھا خیال میں تو یہ تھا کہ تو ابھی انڈر ڈبل روٹی لینا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، ہمارے دربار میں حاضر تھے اور دل تمہارا کہاں تھا، کہیں بھی ہمارے فی لگ سکتی ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال کس قابل ہیں، ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، ما عرفنا کا حق معرفت، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق میں ادا نہیں کر سکا، تو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ پھر فرماتے ہیں، ما عبدنا کا حق عبادت، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا، تو ہم کس کھاتے میں ہیں. لیکن امید قبولیت ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم ذات ہیں، قبول کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بندہ کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، مجاہدہ بھی کرے اور ندامت بھی رکھے، توبہ بھی کرتا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دیں، ایسے اللہ نہیں ہے ظالم. اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم اور رحمت والے ہیں، ایسے بخشنے والے ہیں. فرماتے ہیں، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، ارے تم ایک نیکی کرو ہم اس کا دس گنا دیں گے، تم دس گنا دیں گے خام خائیں. بس ہماری مرضی، ہم اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کے نیک اعمال سے، قرآن پاک میں ہے کہ ہم اس کو دس گنا زیادہ دیں گے، ہے نا. یہ حدیث پاک میں ہے نا کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس قدم آتے ہیں، دس ہاتھ آتے ہیں، اور جو چل کر جاتا ہے اللہ کی اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، مدد کرتے ہیں اللہ اس کی، خوش ہوتے ہیں اس سے، ہے نا. تو اور کیا ہے، من جاء بالسیئۃ فلہ فلا یجزا الا مثلہا، جس نے گناہ کیا بس اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس کو بڑا چڑھا کے نہیں دیں گے. دیکھو کیسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، نیک کام کرنے والوں سے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ دس گنا بڑھا کے دے رہے ہیں. اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نہیں، اسی سے متعلق ہے، جزا سے متعلق. من عمل صالحا من ذکر او انثى فاولئک یدخلون الجنۃ، ہے نا، بتائیے پوری آیت. وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، ہے نا، ٹھیک ہو گئی آیت. یرزقون فیہا بغیر حساب، ارے ہم تو اس کو بغیر حساب کتاب کے دیں گے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی، جتنا مرضی ہوگی ہم جتنا خوش ہو جائیں گے اس کو اتنا زیادہ دیں گے. دیکھیے نیک بننے میں فائدہ ہے کہ نہیں بھائی، فائدہ ہے کہ نہیں، ہے نا، اللہ والا بننے میں، نیک بننے میں فائدہ ہے، اور نافرمانی میں نقصان ہے. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، تہجد سے متعلق آپ کو بتا دیا، صدقے سے متعلق میں یہاں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ بھائی اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، اس میں روزانہ کی عادت ڈالیں، دو روپیہ ہو، پانچ روپیہ ہو، جتنی جس کی حیثیت ہو، چاہے ایک ہی روپیہ صحیح، روزانہ اس میں ڈال دیا کریں صدقے کی نیت سے، اور نیت کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا، صدقے سے اللہ خوش ہوں گے بس، اور اس کی جو فوائد ہیں وہ خود بخود مل جائیں گے. صدقے حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلائیں ٹلیں گی، مگر ہم کیوں نیت کریں بلاؤں کو ٹالنے کی، ہم صرف یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے بس. جو کام کریں، جو نیک کام کریں، اس میں نیت اللہ کو راضی کرنا، نماز پڑھیں اللہ کو راضی کرنا ہے، صدقہ دیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تلاوت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نیک کوئی بھی نیک کام کریں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ڈبہ بنائیں. اب روزانہ ایک روپیہ تو کسی فقیر کو بھی, آج فقیر تو ایک روپیہ لیتا بھی نہیں. ہم نے کتنے برس پہلے ایک فقیر کو پانچ روپیہ دینا چاہے تو اس نے, وہ ڈرامہ تھا تو اس نے وہ واپس دے دیا. اس نے کہا اس کا تو ایک روٹی بھی نہیں آتا ہے, اور اس زمانے میں ڈھائی روپے کی روٹی تھی. میں نے کہا بھائی اگر تمہاری ایک روٹی نہیں آتی میری تو اس میں دو روٹی آ جائے گی, لاؤ مجھے دے دو اگر تمہیں ضرورت نہیں. تو اس نے دے دیا مجھے واپس, پانچ روپیہ نہیں لیا. آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو ایسے فقیر کو دینے سے فائدہ بھی کوئی نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ لا یأکل الطعام الا تقی, کہ تمہارا کھانا نہ کھائے کوئی مگر متقی, اللہ والا. جتنا نیک آدمی کو آپ دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خوش نصیبی ہے, اتنا ہی زیادہ آپ کے عمل کی قیمت بڑھ جائے گی. اسی لیے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ کسی مدرسے میں دے دیں, وہاں طلباء پڑھتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں, وہ آپ کا صدقہ جاریہ میں لگ جائے گا. کسی مسجد میں لگا دیں, کہیں کنواں کھودوا دیں. اور یہ جو بازار میں مانگتے پھرتے ہیں یہ پروفیشنل ہوتے ہیں, عادی فقیر ہوتے ہیں, پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی مانگنا ہے. تو ایسوں کو دینے سے کسی کو معلوم ہو کہ ہاں بھائی واقعی یہ محتاج ہے تو اس کو دے دیں, اور دینے میں جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو صدقہ جو ہے دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور اس کا ایک اور زبردست انعام ہے کہ صدقہ جو ہے وہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے. اس میں جو آدمی روزانہ صدقہ کرتا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے, بلاؤں کو ٹالتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے. جب بری موت سے بچیں گے تو کون سی موت ہوگی پھر, اچھی موت ہوگی کہ نہیں, اس نے خاتمہ ہوگا. اس میں یہ راز ہے. تو صدقے کے متعلق میں, اب وہ ڈبے میں کچھ عرصے بعد جب کچھ پیسے جمع ہو جائیں وہ اکٹھے کر کے, یہاں آپ کے ماشاءاللہ ارد گرد بہت ہیں ادارے, امام صاحب ہیں ہمارے, مسجد انصاریہ ہے, دارالعلوم ہے, کہیں بھی جہاں آپ کا دل لگے, اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے کا حق زیادہ ہے, وہاں دے دیجیے. نہیں تو کسی محتاج کو دے دیجیے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے, اس کو دے دیجیے. تو یہ بھی میں بتا چکا ہوں الحمدللہ. مسواک سے متعلق اتنی بڑی بات میں بتا چکا ہوں کہ بھائی مسواک کرنا ایک عظیم الشان سنت ہے. اس سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ہر سنت سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ سے کہہ دیجئے, ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, بس جیسے میں کام کر رہا ہوں ویسے تم کرو, تو یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کتنا بڑا انعام ہے, اللہ کی محبت حاصل ہو جانا کوئی معمولی بات ہے. جس کو سمجھے تھے کہ قطرہ ہے وہ دریا نکلا. ایک قطرہ اللہ کی محبت کا میرے دوستو عزیزو قیامت کے دن اس وزن کی پوری 10 کروڑ کائناتیں بھی اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی, اللہ کی محبت کے ایک ذرہ. سمجھ گئے نہیں؟ تو اللہ کی محبت حاصل ہو جانا کوئی معمولی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, اور آگے اور انعام فرمایا. طویل مضامین تو کتنا بھی طویل ہوتے جاتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, یہ بھی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, معاف کر دے گا. کام کیا, ابھی توبہ بھی نہیں کی, ابھی تو کام کر رہے ہیں, سنت کو اختیار کیا. اس سنت کو اختیار کرنے کا انعام وَيَغْفِرْ, محبت بھی ملی, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. مفت میں گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, سنت کو اختیار کر رہے ہیں, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. پھر کل اس مسواک کا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ایمان پر موت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اس کی موت کلمے پر ہوگی. جو سنت کو اختیار کرے گا, مسواک کی عادت ڈال لے گا, خوب عادت سے مسواک کرے گا, سنت وضو سے پہلے بھی کر لیں, وضو کے درمیان بھی. تو اس اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, کتنے فائدے بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. ارے ایک سنت کے, جو جن زمانے میں سنتوں کا ترک کیا جا رہا ہوگا اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہید کا ہوگا. ہم کتنی مرتبہ میدان جہاد میں شہید ہو سکتے ہیں بھائی, ایک ہی دفعہ تو ہو سکتے ہیں. اور مسواک کی کیسی عظیم الشان سنت, کیسا عظیم الشان فائدہ, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بتائیے کتنا بڑا انعام ہے. اور فرمایا کہ مسواک کرنے والے کی کلمے پر موت ہوگی, ہے نا. کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. صرف مسواک, 10-20 روپے کی مسواک لے لیا, جیب میں رکھ لیا, وضو کے دوران مسواک کر لیا. اور جو وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے گی, وضو میں مسواک کیا تو اس نماز کا ثواب 70 درجہ بڑھ جائے گا, 70 درجہ, ایسا کہ جیسے آپ نے 70 نمازیں پڑھی. بتائیے, پڑھی آپ نے ایک نماز, ثواب مل رہا ہے 70 کا. یہ کتنی عظیم الشان سنت کے کیسے فائدے ہیں بتائیے, کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں, کوئی معمولی سنت ہے. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً میں بتاتا رہتا ہوں, اگر کوئی لگ کے ان مجالس کو سنے تو انشاءاللہ تعالی میرے حضرت کی بتائے ہوئے یہ موتی کہیں نہ کہیں آپ کو جھڑتے ملتے رہیں گے موتی, ہے نا. تو اچھا, اب باقی جو بات یہ ہے یہ کہ یہاں نگاہ کی حفاظت کا مضمون بار بار اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ سب سے بڑا فتنہ نگاہ کی حفاظت کا ہے, بد نگاہی کا. نگاہ کی حفاظت ہم کر نہیں پا رہے جیسا کہ اس کا حق ہے, اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے. بد نگاہی کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی پیٹھ ہو جاتی ہے اور اس معشوق کی طرف, اس چہرے کی طرف اس کی دل ہو جاتا ہے, اس کا رخ ہو جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے آدمی, اور اس پر خدا اور رسول کی لعنت برستی ہے. جو آدمی نامحرموں کو دیکھتا ہے, اور جو آدمی بیریش لڑکوں کو دیکھتا ہے, اور جو آدمی ننگی فلمیں دیکھے یا موبائل پہ دیکھے یا لیپ ٹاپ پہ دیکھے یا اسکرین پہ دیکھے, کہیں پہ بھی دیکھے, تو کیا ہے اس کو کہ خدا اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنین سے, کافروں سے خطاب نہیں ہو رہا, ہم لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے, قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. ویحفظوا فروجہم, مفسرین فرماتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اگر تم نگاہ کی حفاظت کرو گے تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی, اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہ رہے گی, ہے نا. اور اسی طرح یہی آیت کو دوبارہ مومنات کے لیے, عورتوں کے لیے, کہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں, جیسے خالو ہے, پھوپا ہے, بہنوئی ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے, اور تمام کزنز جن کو نسبتی جو ہوتے ہیں, برادر نسبتی ہے, سالہ جسے ہماری زبان میں, ہمارے حضرت تو منع فرماتے ہیں بھائی سالہ جو ہے ہندی زبان میں گالی ہے, سالہ تو وہ کہتے سالہ یہ آ گیا, سالہ یوں آ گیا, تو سالہ تو نہیں کہو, کم سے کم تمہاری بیوی کا بھائی ہے, کچھ عزت سے نام لو, تو برادر نسبتی کہہ دو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں برادر ان لا, برادر ان لا کہہ دو بھائی, اگر انگریزی کا کسی کو شوق ہے تو ذرا عزت سے نام لے لو, اس کو سالہ تو نہ کہو. تو بہرحال ان سے پردہ ہے. اسی طرح مردوں کے لیے مامی سے, ممانی جسے کہتے ہیں, چاچی سے, تائی سے, اور بھابھی سے, اسی طرح خواہر نسبتی یعنی سالی سے. اب سمجھانے کے لیے سالی نام لینا پڑے گا, ورنہ وہ بھی گالی ہے, سالی کو سالی کہتے ہیں. تو یہ سب رشتے جو ہے نامحرم ہیں, اور ان سے عموماً پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی ایک گھر میں کیا کریں, ہر کام کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے بھائی, اگر ایک گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, تو ساتھ مل کے کھانا نہ کھاؤ, کوئی ساتھ مل کے نماز پڑھنا تو جماعت سے واجب ہے, کھانا تھوڑی واجب ہے جماعت سے کھانا, کہ عورتیں مرد مل کے جماعت کے ساتھ کھانا کھائیں, مرد ایک وقت میں کھا لیں پھر عورتیں کھا لیں, یا الگ الگ کھا لیں, ایک ہی وقت میں دو دسترخوان بچھا لیں, ایک باہر بچھا لیا, ایک اندر بچھا لیا, الگ الگ کھا لیا. ایسے ہی عورت کو اگر کام کرنا ہے اور گھر میں نامحرم ہے تو بھائی ایک اس کی یہ ہے طریقہ کہ بڑی سی چادر لے لے وہ عورت, اور اس کو اب اس کا گھونگھٹ آگے سے ایسے ڈال لے کہ اس سے آنکھیں چہرہ وغیرہ چھپ جائے, کام کرنے کی چیز نظر آتی رہے, اور اپنے بدن کو اچھی طرح چھپا لے, پھر وہ کام کر سکتی ہے, اجازت ہے. تو شریعت نے گنجائش تو دی ہے, یہ تھوڑی کہ اب کام ہی نہیں کر سکتے گھر میں مرد, کام کر سکتے ہیں جہاں مجبوری ہے, لیکن جہاں تک ممکن ہو دوری اختیار کریں. ہمارے حضرت نے ایک شعر فرمایا کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. ارے اے حسن تو میری ایمان کی ڈاکن ہے یا ڈاکو ہے, تو دور ہی رہے تو اچھا ہے, میرا عشق جو عشق الہی ہے, اللہ سے محبت ہے, وہ مجھے تیرا حسن مجھے دور کیے دے رہا ہے, اس سے میرے اللہ سے میرے مالک سے دور کیے دے رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر, کے آنکھوں کا زنا ہے یہ نظر بازی, آنکھوں کا زنا. فرمایا کہ زنا کا لفظ پہلے مقدم فرمایا کہ تاکہ امت ڈر جائے, او ہو او باپ رے باپ, یہ زنا ہے نامحرم کو دیکھنا, بازار میں جا رہی ہے عورت, گھر میں نامحرم ہے, باپ یہ سالی او ہو, ان کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, تو ڈر جائے امت, ڈرانا مقصود ہے نا. تو فرمایا کہ زنا العین النظر, جو آنکھوں کا زنا کرے گا لاکھ تہجد پڑے گا, لاکھ نوافل پڑے گا, لاکھ کتنی عبادت کرے گا, لیکن عبادت تو اس کی قبول ہو یا نہ ہو لیکن ساتھ میں اس کا یہ جو حرام فعل ہے یہ اس کی عبادتوں پہ پانی پھیر دے گا, ہے نا, زہر سے بھی بڑھ کر ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بدعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دیکھنے والی پر بھی اور دکھانے والی پر بھی, جو بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے بن ٹھن کے نکلتی ہے, خدا اور رسول کی لعنت اس کے اوپر پڑ رہی. فرمایا کہ اس کو دیکھنے والے کو بھی مت دیکھو. ایسے لوگ ہیں جو تاک جھانک کرتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ باہر بیٹھے رہتے ہیں تاک جھانک کرتے رہتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس کو بھی مت دیکھو کیونکہ اس پر بھی لعنت برس رہی ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا, دیکھنے والے پر بھی لعنت کی بد دعا ہے اور دکھانے والے پر بھی ہے. تو جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی مت دیکھو, غصے سے بھی مت دیکھو کہ یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے, افسوس سے بھی مت دیکھو کہ یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے, اس پر لعنت برس رہی ہے تو تم پر بھی کہیں لعنت نہ برسنے لگ جائے, اس لیے اس کو بھی مت دیکھو, نظر نیچی کر کے چلے جاؤ, ہے نا. تو یہ ہے, اس لیے ہم بار بار یہ مضمون میرے حضرت نے ساری زندگی بیان فرمایا کہ اس راستے کا سب سے بڑا حجاب یہی ہے. اور فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا, قسم اٹھا کے میرے مرشد نے فرمایا, میرے مرشد کوئی معمولی نہیں تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, پورے ساری دنیا کے علماء نے ان کو مجدد مانا تھا, بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے بڑے علماء میرے حضرت کی زیارت کو آتے تھے اور ان سے دعائیں لیتے تھے, تو معمولی یہ نہیں تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ اس راستے کا سب سے بڑا حجاب اس زمانے کا یہ بدنگاہی ہے, اور قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا, میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو کر جائے گا, اللہ کا ولی ہو جائے گا. اس لیے کہ سب سے مشکل اور نفس پر بہت مشکل کام ہے یہ اس زمانے میں نگاہ کی حفاظت کرنا. دل میں تقاضے تو ہیں, شدید تقاضے ہیں, تقاضوں کا ہونا برا نہیں ہے, اس سے پریشان نہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ تقاضے کتنے بھی زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ اس کو دبانے سے نور پیدا ہوتا ہے, جتنا شدید تقاضا ہوگا. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھاد جتنی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اتنا ہی خوشبودار نکلتا ہے. تو تقاضے کتنے گندے ہوں, دل میں تقاضوں کی بھرمار ہے لیکن عمل ایک پہ بھی نہیں ہے, دبایا جا رہا ہے, اس کو کچل رہا ہے کہ نہیں میرے مالک کا حکم نہیں ہے کہ ادھر دیکھ, بس جہاں میرے مالک کا حکم ہوگا وہاں دیکھوں گا, میں تیرا بندہ نہیں ہوں. ایک بزرگ فرما رہے تھے بار بار کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا, نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا. تو ایک وہاں سے غیر عارف گزر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کفر کہہ رہے ہیں, تو کفر ہو گیا. کہا کہ بھائی پہلے پوچھ تو لو کہ میں کس سے مخاطب ہوں, کس کو کہہ رہا ہوں. کہا کس کو کہہ رہے ہیں. کہا میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں, یہ میرا نفس گناہ کا تقاضا مجھ سے کر رہا ہے کہ فلاں گناہ کر لے, میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں, نہ تو میرا خدا ہے جو میں تیرا حکم مانوں, میرا خدا تو وہ ہے, میں تو اس کا حکم مانوں گا. تو اس لیے ہم دل کے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, دل کی خواہشات کے غلام نہیں ہیں. تو یہ مضمون اس لیے یہاں بار بار بیان کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا. اصل مضمون یہی ہے یہاں, جس کو آنا ہو بسر و چشم یہاں آئے, ہے نا, دیوانہ جسے بن نہ ہو وہ آئے ضرور آئے, اور فرزانہ جسے بن نہ ہو وہ جائے کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو بسر و چشم ادھر آئے. ہمارا تو مضمون یہی رہے گا, اور بار بار ہم اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں, کوئی ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھتے, تقاضے ہمارے دل میں بھی ہیں, اور بس یہ مضمون ہم اپنے لیے بھی بیان کرتے ہیں, آنے والوں کے لیے بھی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور تاکہ ہم کو بھی عمل کی توفیق ہو, آنے والوں کو بھی عمل کی توفیق ہو. اچھا بھائی, آپ کو آج حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف کے اشعار سنانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی آج تو آپ نے یاد ہی نہیں دلایا, دیکھو کرے اس میں معلوم نہیں ہوگا بھی کہ نہیں, پچھلی دفعہ تو ریکارڈ ہوا ہی نہیں. کام نہیں کر رہا ہے, کچھ خرابی ہو گئی. ایک نعت شریف کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری نعت شریف پوری سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، انکار ہے اللہ کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اللہ کا انکار ہے. انکار ہے اللہ کا انکار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد. چلو پوری سن لو. گر دیدہ بینا ہو عطا تو نظر آئے، گر دیدہ بینا ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے ہیں انوار محمد، انوار الہی سے ہیں انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد. ہاں بے عمل جو ہے وہ محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں بے عمل، نہ داڑھی ہے ایک مٹھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کی کوئی نقل، نہ کچھ، بس دعوے زبان پہ ہیں، نعرے سڑکوں پہ ہیں، چیخنا چلانا ہے، تو ان کو یہ حاصل نہیں ہوگا. کس کو حاصل ہوگا؟ جو پورا پورا اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لے گا. سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد. انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد. ہے سنت نبوی سے جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد. کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، سعید خوشبخت خوش قسمت آدمی ہے. کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خواب میں میرا دیدار ہو جائے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے مجھ کو دیکھا اس کو میری شفاعت ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ساتھ میں اعمال بھی ویسے ہوں، یہ نہیں ہے کہ بس خواب دیکھ لیا آپ نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے. بعضوں کو خواب دکھائی دیتا ہے تنبیہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھلا دی جاتی ہے، اس میں تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ پٹری پر آ جاؤ، ہماری سنت پہ آ جاؤ، ہمارے طریق پہ آ جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے. ارے بھائی ایسے جوان لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اچانک کہتے نا نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. سوچا اچھا ابھی کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی ذرا جوان بنے رہو، ابھی ذرا مسٹر بنے رہو، بعد میں ملا بن جائیں گے. وقت مہلت نہیں دیتا، موت مہلت نہیں دیتی. جس وقت وقت لکھا ہے بس کچھ پتہ نہیں ہے، ہماری ڈیٹ آف ایکسپائری ہمارے اوپر لکھی بھی نہیں ہے. ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہوتی ہے وہاں پہ دواؤں پہ چیزوں کے اوپر، ہماری ایکسپائری ڈیٹ اللہ نے ڈالی نہیں ہمارے اوپر. یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ اگر ڈیٹ ڈال دیتے تو بھائی بستری پہ لیٹے رہتے پھر تو خوف کے مارے کہ اچھا پرسوں ہم نے جانا ہے نا. یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ ڈیٹ آف ایکسپائری بتائی نہیں ہے ہماری. اور مگر یہ کہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی جو وقت ان کے یہاں لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں ویزا بڑھوا لیتے ہیں کہ 6 مہینے کا ویزا بڑھوا دی، بھائی درخواست دے دی، وہ ویزا نہیں بڑھے گا. جتنے دن کے لیے دنیا میں آئے بس ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، فوراً یہاں سے روانگی ہو جائے گی. اس لیے جو کرنا ہے بھیا آج کر لو، نیک کام میں دیر نہ کرو، یسارعون فی الخیرات بن جاؤ. کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد. اللہ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے، عاشق سنت بنا دے، پھر تو بات ہے نا دوستو. کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے جو سنتوں کا باغ لگا ہوا ہے، یہ ایک یہ باغ ہے سنت کا، اور بھی بہت سارے باغ ہیں سنت پہ اعمال، یہ کتنی بھی مخالفت ہو لوگ کتنا مذاق اڑائیں، لیکن بھائی میں تو شیر ہوں اللہ کا، میں شیر کی طرح رہوں گا انشاءاللہ. غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، اس طرح سنا کرتے تھے گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے جڑ کے مل کے اور ہلتے بھی نہیں تھے، جیسے فرماتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی چادر ڈال دو تو اس میں گڑا بھی پیدا نہ ہوگا، اتنا مل کے اور اس قدر شوق اور ہمتن گوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سنتے تھے. ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہمتن گوش، اس طرح سنا کرتے تھے گفتار محمد، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج درجے کی جمع ہے، یعنی ان کا کتنا بڑا درجہ تھا صحابہ کرام کا، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان ہیں ان پر جو ہیں انصار محمد، قربان میں ان پر جو ہیں انصار محمد، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان میں ان پر جو ہیں انصار محمد، قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئے. یعنی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری ہو تو سر کے بل، یعنی بہت ہی عاجزانہ، بہت منکسرانہ، اپنے گناہوں کا استعذار کر کے استغفار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونی چاہیے. موبائل لے کر وہاں نقش و نگار بنانا اور ادھر ادھر کی چیزوں کو محفوظ کرنا یہ سخت بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے. بھائی اب ہم فرید صاحب کے گھر آئے اور ان کے در و دیوار کو تو دیکھتے رہیں، نہ ان کو سلام کریں، نہ ان سے دعا لیں، نہ کچھ کریں، ان کو کیسا محسوس ہوگا، کس قدر تکلیف ہوگی کہ یہ مجھ سے ملنے آئے یا یہ در و دیوار دیکھنے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا؟ ہمارے حضرت بنگلہ دیش دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کیا شعر فرمایا، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے یہ، ڈاکٹر اقبال کے بھی اشعار بڑے صوفیانہ اشعار ہیں، اور فرمایا ہمارے حضرت نے کہ یہ ایسا بلند پایا شعر ہے کہ اس ایک ہی شعر کی برکت سے ان کی نجات ہو سکتی. ایسے زبردست شعر فرمایا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست، یہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایسی ادب کی جگہ ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے یہ، بہت خیال رکھنا، یہاں قدم سنبھال کر رکھنا، بہت بڑا دربار ہے یہ. ہاں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، یہ وہ مقام ہے جہاں جنید اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کو اپنا ہوش سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا جو ہے وہ اپنے آپ کو گم پاتے ہیں، یہاں ایسا بڑا دربار ہے نا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں سر کے بل آؤ، اکڑ فون نہ دکھاؤ کہ ہم ہر سال عمرے پہ آ جاتے ہیں، بڑے ہم بھائی بڑے کچھ پہنچے ہوئے ہیں، ہر چھ مہینے میں آ جاتے ہیں، نہیں، اکڑ والے کو یہاں کچھ نہیں ملتا، نیاز والے کو ملے گا، یہاں جو نیاز مندانہ آئے گا، عاجزانہ آئے گا، اس کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں دربار محمد ہے یہ دربار محمد دربار محمد ہے یہ دربار محمد قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں دربار محمد ہے یہ دربار محمد ہے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد دیدہ و دل میں آنکھوں میں بھی وہی بسے ہیں دل میں بھی وہی بسے ہیں اور علامت کیا ہے دل میں بسا ہونے کی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بڑی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق رکھتے ہیں تو علامت کیا ہے اس کی کہ سر سے پیر تک ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو اور باطن بھی سنت کے مطابق ہو اندر جو ہمارے برے برے اخلاق ہیں وہ بھی ہمارے نکل جائیں ہے کون بسا دیدہ دل میں تیرے احمد ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد ہے کون بسا دیدہ دل میں تیرے احمد ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد اور آخری شعر ہے صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن محمد مولانا محمد احمد ہے نا تو اپنے نام کو بھی خوبی سے استعمال کر لیا صدقے میں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن اللہ دکھا پھر سے اسے کہ اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد سب کو آمین 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 صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد انکار ہے اللہ کا انکار محمد اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک تین دفعہ اور وہ درود شریف ہم پڑھ لیں سب مل کے ہے نا تو ہمارے درود شریف کا ثواب بروئے حدیث پاک 1000 تک برس تک فرشتے لکھتے رہیں گے کیسا ہے یہ ہے نا اللہ کیا کوئی کمی ہے کیا جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ بس سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس درود شریف کو یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں جمعے کے دن اس کی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس درود شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جو وہاں پر پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنفس نفیس خود سنتے ہیں اور جب وہاں پہنچ کر بندہ سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کا سلام سنتے بھی ہیں جواب بھی فرماتے ہیں اور جب وہاں حاضری ہو تو بھائی جس کی بھی ہو ہمیں بھی یاد رکھنا بھائی کسی کو اللہ وہاں بلا لے اللہ ہم سب کو بلائے جن جن لوگ کوئی سن رہا ہو اور جانے والا ہو تو اس سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے اور وہاں پر جب حاضری ہو تو وہاں بھی ہم سب کی طرف سے سلام پیش کر دیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بس بھائی دعا کر لیجیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللہم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأصلح لنا في ذرياتنا اے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے اے رب کریم اے رب غفور الرحیم اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے یا اللہ اپنے دریائے رحمت سے چھوٹے گناہ کیے ہوں بڑے گناہ کیے ہوں اے اللہ جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں اے اللہ علانیہ کیے ہوں چھپا کے کیے ہوں اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب معاف فرما دیجئے یا ربی معاف فرما دیجئے یا ربی معاف فرما دیجئے اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جلد از جلد اپنا بنا لیجئے اے اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا لیجئے اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ 100% اللہ والا بنا دیجئے اے اللہ کامل اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہم غیر کے بالکل ہی نہ رہیں کیونکہ ہم تو آپ کے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم چون تو بامائی نہ باشد ہیچ غم اے اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں آپ ہماری مدد کا ارادہ کر لیں تو ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں ساری کائنات کے شیطان اور شیطانی حربے اے اللہ کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتے پھر ہم آپ کے ہو کر ہی رہیں گے اے اللہ جو محبت آپ کو ہم سے ہے اے اللہ اپنے اس محبت کا صدقہ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اے اللہ غیر کا نہ ہونے دیجئے اے اللہ غیر کے ہو گئے تو بڑی ہلاکت میں پڑ جائیں گے اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے نیکوں کا راستہ عطا فرما دیجئے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دیجئے ہلاک ہونے والوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائیے تمام مسلمین و مسلمات اور ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو الہ العالمین اپنا خاص بنا لیجئے اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجئے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ بے روزگاروں کو اپنے کرم سے اپنے خاص فضل سے اللہ خوب برکت والا آسان اور حلال رزق نصیب فرما دیجئے اے اللہ رزق کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ مالا مال فرما دیجئے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے مالک کریم ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے اے اللہ جو بچیوں کے رشتے نہیں آئے بیٹھی ہیں بیچاری گھر میں پتہ نہیں کیسے کیسے مطالبات اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں جہیزوں کی فرمائشیں اور پیسے کی فرمائشیں کیسی بےغیرتی کی بات ہے کہ باپ بیچارہ اپنی 15-16 سال اپنی بچی کو پالتا ہے اور اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے اپنے کلیجے کا ٹکڑا وہ کسی کو دیتا ہے اور پھر ساتھ میں وہ کیسی بےغیرتی کی بات ہے کہ وہ جہیزوں کی فرمائش اور پیسوں کی فرمائش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا پیسہ دو گے اے اللہ باپ اس سے زیادہ اور کیا دے سکتا ہے اپنے کلیجے کا ٹکڑا نکال کر دیتا ہے اے اللہ ہماری ان رسومات سے ان خرافات سے ان بےغیرتیوں سے اللہ ہم سب کو پاک کر دے اے اللہ ہماری عقل کی آنکھیں کھول دے دل کی آنکھیں کھول دے اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے کسی بھی وجہ سے رکاوٹ ہے اللہ اپنے کرم سے اس رکاوٹ کو دور فرما کر اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح بنا دے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے مالک کریم اے دو جہان کے مالک اے دو جہان کے مالک اے دو جہان کے مالک اے مالک خزائن السماوات والارض ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں اے اللہ ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں آپ سے مانگ رہے ہیں جس کے دربار میں کچھ کمی نہیں اے مالک خزائن السماوات والارض ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے اے اللہ سب سے بڑی حاجت ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا لیجئے اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ واز ہمارے حضرت کے بیانات چھپتے ہیں واز کی شکل میں، یہ سب حضرات لے کے جائیں، خواتین میں بھی کچھ بھیج دیں، گلدستہ ارشادات ہے ایک. اچھا یہ نکالیے گا، یہ تو آپ الگ رکھ لیجیے گا. اچھا اور بھائی یہ جو ابھی میں نے عرض کیا تھا نا، والدین کی جو ہے جس اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین گزر گئے اور ان کی زندگی میں کوئی ان کی خدمت نہ کر سکا، اس کو افسوس ہے کہ بھئی ہم رہ گئے خدمت سے، تو یہ ہمارا کارڈ چھپا ہوا ہے، اس میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، حدیث پاک میں ہے، جو ان کلمات کو روزانہ کہے گا انشاءاللہ اس کا حق ادا ہو جائے گا، والدین اس سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جس کی ایسا ہو جاتا ہے انسان غفلت میں رہ جاتا ہے، اب خبر ہو گئی کہ بھئی والدین کا کتنا حق ہے خدمت کا اطاعت کا، اب افسوس ہے، تو اللہ نے اس کا بھی راستہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اب والدین تو ملیں گے نہیں دوبارہ، یہ وہ نعمت ہے جو دوبارہ کبھی نہیں ملتی، بہت سی نعمتیں انسان کو دوبارہ مل جاتی ہیں لیکن والد کی نعمت دوبارہ نہیں ملے گی بھائی. اس لیے اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہو اور جس کا نہیں بھی ہوا ہو تو بھی یہ دعا پڑھے، والدین کے ایصال ثواب کرے، اور جو زندہ ہیں جن کے والدین وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، والدین کا حق کون ادا کر سکتا، اس لیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے، دے دیجیے. اچھا اب جو بتاتے رہتے ہیں کہ اب وہ خواتین تشریف لے جائیں پہلے، جن کے ساتھ محرم مرد نہیں آتے وہ پہلے وہ تشریف لے جائیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی حضرات تشریف لے جائیں گے.